اکابری کی حیات سے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے مبارک سلسلے ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بناتے ہیں، اور پھر اس واقعے میں بیان کردہ مدنی پھولوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا کچھ اچھی اچھی نیتوں سے کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. ہو سکا تو قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. اور استعین بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لی جائے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جامع الاحادیث جلد 3 صفحہ 75 پر ہے. سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خاتون جنت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے عقد نکاح کے بارے آج کچھ ذکر کر کے اس میں سے اور نکاح کے حوالے سے دیگر کچھ اور مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. امام جزری علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت خاتون جنت سے فرمایا پانی لاؤ. وہ پیالے میں پانی لائیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی لے کر اس میں کلی فرمائی، پھر ارشاد فرمایا آگے آؤ. جب وہ آگے آئیں تو ان کے سینے کے درمیان اور سر پر پانی چھڑکا اور دعا کی، اللہم انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، یعنی الہی میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پشت پھیرو. جب انہوں نے پشت پھیری تو ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان پانی چھڑکا اور دعا کی، یہی دعا کے مقدس کلمات جو ابھی آپ نے سماعت فرمائے، اللہم انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ہی فرما رہے ہیں. چنانچہ میں اٹھا اور پانی کا پیالہ بھر کر لے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے سے پانی لے کر اس میں کلی کی, پھر فرمایا آگے آؤ. چنانچہ میں آگے آیا تو آپ نے میرے سر اور سامنے کے جسم پر پانی ڈالا, پھر دعا فرمائی اللہم انی اعیذہ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. پھر فرمایا پشت پھیرو. میں نے پشت پھیری تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کاندھوں کے درمیان پانی ڈالا اور دعا فرمائی. یہی دعا اللہم انی اعیذہ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کے نام اور برکت سے اپنی زوجہ کے پاس جاؤ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا یہ نکاح ہوا. اس نکاح میں تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو بڑا ہی سادہ, بڑا ہی منفرد, بڑا ہی حسین اور بڑا ہی دل نشین انداز ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیغام نکاح بھیجا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام نکاح کو قبول فرمایا. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خدمت اقدس میں عرض کیا, حضور میرے پاس ایک زرہ کے سوا کچھ بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس زرہ کو بیچو. زرہ یہ جنگی لباس جو اس دور میں پہنا جاتا تھا اسے کہا جاتا ہے. جاؤ اسے بیچو اور اس کو بیچنے کے بعد کچھ خوشبو اور دیگر کچھ سامان وغیرہ خرید کر لے آؤ. حضرت علی گئے, جا کر خریدا, خریدنے کے بعد آ گئے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے فرمایا. اور اس کے بعض روایات میں یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بعد مغرب آنا اور فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کے چلے جانا. بالکل سادہ سا انداز اور بالکل ہی منفرد انداز تھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا. یہ نکاح نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے. یوں تو اس کے مختلف درجات ذکر فرمائے گئے. بعض حالات میں نکاح کرنا فرض بھی ارشاد فرمایا گیا. نکاح کی استطاعت ہونے کے باوجود یہ یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھوں گا. استطاعت بھی ہے, طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے, قوت بھی ہے, نان و نفقہ دینے کی اور بیوی کے رہن سہن کے انتظامات اٹھانے کی صلاحیت بھی ہے, بدکاری میں مبتلا ہونے کا یقین بھی ہے. تو ایسی صورت میں علماء نے نکاح کرنا فرض فرمایا, اور ایسی صورت بھی ہے کہ نکاح کرنا حرام بھی ہے. نان و نفقہ دینے کی صلاحیت نہیں, رہن سہن کے معاملات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں, بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں, تو ایسے کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے. ہمارے کریم اور رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, آپ اس حدیث کے راوی ہیں, نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نوجوانوں کے گروہ کو ارشاد فرماتے ہیں, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کے دو عظیم فائدے ذکر فرمائے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، جناب میں یہ کام کروں گا مجھے ملے گا کیا؟ سرکار نے نکاح کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، تو نکاح کی ترغیب دلانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے دو فضائل اور دو بہت بڑے منافع ذکر فرمائے۔ پہلا فائدہ اس کا ذکر فرمایا گیا، فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کر لو، یہ نکاح تمہاری آنکھ کی حفاظت کا سامان کرے گا۔ دوسرا فائدہ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس نکاح کے ذریعے تم اپنی شرم گاہ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان دونوں فوائد کی طرف اگر غور کیا جائے، بد نگاہی سے بچ جاؤ گے اور اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بد نگاہی یہ شیطان کے ان تیروں میں سے ایک تیر ہے جسے زہر آلود کیا گیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تیر ہے جو کبھی خطا جاتا ہی نہیں ہے، جس کو بد نگاہی کی لت پڑ جائے وہ صرف بد نگاہی نہیں کرتا بلکہ بد نگاہی کرنے والا پتہ نہیں کس کس طرح کے گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ بدکاری اس کی شروعات بھی عموماً بد نگاہی سے ہوا کرتی ہے۔ بد نگاہی کرنے والا یہ پتہ نہیں کس کس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک وعید ذکر فرمائی گئی، وہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ بعض روایات میں یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ جس بندے کو بد نگاہی کی عادت پڑ جائے ایسے بندے سے تلاوت قرآن کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سارے کے سارے اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور غور کریں کہ پچھلے 30 دن میں، پچھلے ہفتے میں، پچھلے مہینے میں، پچھلے پورے سال میں میں نے کتنے ختم قرآن کیے، یا روزانہ میرا کتنی تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا بھی ہو کہ ایک سال کیا پچھلے 5, 10, 15, 20 سال میں اگر دیکھتا ہے تو اتنے لمبے عرصے میں ایک مرتبہ بھی ختم قرآن کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے بد نصیب بھی ہوں کہ سال ہا سال گزر گئے قرآن کی زیارت تک نصیب نہیں ہے۔ کیا کبھی اس کے اسباب پہ غور کیا کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھیں اللہ تعالی جل جلالہ نے روشن فرمائی، ہر چہار جانب دیکھنے والا ہوں، سب کچھ دیکھ لیا لیکن قرآن پاک کی زیارت کی توفیق مجھ سے چھین لی گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق مجھ سے چھین لی گئی۔ آخر اس میں کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے میں اتنی بڑی نحوست کا شکار ہو گیا؟ قرآن کی تلاوت تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، میں قرآن کی زیارت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب بد نگاہی کی عادت کا پڑ جانا بھی ہو؟ اگر ایسا ہے کہ بد نگاہی کی عادت پڑ گئی، بد نگاہی کی لت پڑ گئی اور اس بد نگاہی نے تلاوت قرآن کی توفیق چھین لی، تو آئیے سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی بد نگاہی نہیں کروں گا۔ تو اے کاش نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھکی جھکی نظروں کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو بد نگاہی کی لعنت سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو نکاح کا ایک فائدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ نکاح کر لینے سے تم اپنی آنکھ کی حفاظت کا سامان کر سکتے ہو۔ پھر دوسری بات ذکر فرمائی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا انتظام بھی نکاح میں ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، دو چیزوں کے بارے میں سرکار نے ذکر فرمایا، فرمایا مجھے جو بندہ دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز ہے دانتوں کے درمیان والی یعنی زبان، اور دوسری چیز ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی یعنی شرمگاہ۔ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دینے والا، اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دینے والا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جنت کی چابیوں میں سے دو چابیاں، جنت میں جانے کے ذرائع میں سے دو بہترین ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ذکر فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا سامان کر لو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، سنو، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے، کہ اس کا یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نبوی ارشادات کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی نیت کر لیں۔ نکاح چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے، تو جس وقت بچہ حد بلوغ سے اوپر بڑھتا ہے، جوانی کی سرحدوں کو چھونا شروع کرتا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کسی کی بھی شادی کا وقت آتا ہے، تو عام طور پر یہ گھر کے بڑے بوڑھے اور یہ گھر کے سب افراد مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ گھر کے سربراہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بچے کی، اپنے بھانجے کی، اپنے بھائی کی، اپنے کسی بھی چھوٹے عزیز کی شادی کرنی ہے، گھر کے دیگر افراد کو جمع کر لیا۔ ایک سوال ہوتا ہے جس سوال کا جواب یہ سب مل جل کر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوال کیا ہے کہ جناب لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، یہ سوال ہے۔ اب یہ سب مل کر باری باری کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ اسی سوال کا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے جناب وہ اپنا بچہ تو کھاتا کماتا کچھ بھی نہیں ہے، تو لڑکی ایسی ہو کہ جو اپنے ساتھ اچھا خاصا جہیز بھی لے کر آئے، روپے پیسے کی فراوانی بھی ہو، ٹھیک ٹھاک جائیداد اپنے ساتھ لے کر آئے، گاڑی بھی لائے، جائیداد بھی لائے، سونا چاندی بھی لائے، دیگر بھی پتہ نہیں کیا کیا خواہشات ہوتی ہوں گی، اپنے ساتھ یہ سارا کچھ لے کر آئے، اپنا بچہ کھاتا کماتا کچھ نہیں ہے، چلو اسی بہانے اس کی دال روٹی بھی چلتی رہے گی۔ بعض اوقات ایک بات یہ بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ جناب لڑکی اگر کسی اچھے ملک کی نیشنلٹی رکھنے والی ہے، اس کے پاس وہاں کا پاسپورٹ ہے، اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، اگر اس سے ہمارے بیٹے کا نکاح ہو جائے گا نا، تو چلو اسی طریقے سے ہمارا بیٹا بھی باہر نکل جائے گا اور وہاں جا کر یہ کچھ نہ کچھ اپنے رزق کے اسباب کر لے گا۔ تو لڑکی جناب مالدار ہونی چاہیے، ایک بات آ گئی۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے جناب یہ مال تو اپنی جگہ پہ ہونا ہی چاہیے، لیکن مال کے ساتھ ساتھ کچھ جمال بھی تو ہو، خوبصورت چہرے والی لڑکی ہونی چاہیے، ایسی کہ جناب وہ پورے خاندان میں اس جیسی کوئی بھی نہ ہو۔ تیسری طرف سے آواز آتی ہے جناب مال بھی ہوا، جمال بھی ہوا، تو کمال بھی تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہنر بھی رکھتی ہو۔ پھر ایک آواز آتی ہے جناب وہ اچھے حسب نصب والی ہو، بڑے گھرانے والی ہو، وہ ٹھیک ٹھاک جناب وہ حسب و نصب پوری فہرست دیکھی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں غور و پتہ نہیں کن کن چیزوں کی طرف توجہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک چوتھی چیز کا بھی عام طور پر تو نہیں ہوتا، لیکن جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، مدنی ماحول عطا فرمایا، علماء اہل سنت کی صحبتیں عطا فرمائیں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں عطا فرمائیں، ان کی توجہات میں ایک چوتھی چیز بھی ہوتی ہے، اور وہ اس چوتھی چیز ہی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہے دینداری۔ لڑکی اصلاح عقیدہ والی بھی ہو، اصلاح عمل والی بھی ہو، نماز پڑھنے والی بھی ہو، تلاوت قرآن کرنے والی بھی ہو، اللہ کا خوف بھی دل میں رکھنے والی ہو، اور سرکار کی محبت سے سینہ منور کرنے والی بھی ہو، امہات المؤمنین کی دیوانی بھی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں پر دل و جان سے فدا ہونے والی بھی ہو، دیندار ہو۔ یہ جتنے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں یا جتنے بھی جوابات دیے جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، چار وجوہات کی بنا پر لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، لما لہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا۔ فرمایا کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی جمال دیکھتا ہے، کوئی کمال دیکھتا ہے، کوئی حسب نصب دیکھتا ہے، کوئی عالی خاندان دیکھتا ہے، اور چوتھی چیز دینداری۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، فرمایا دین والی سے نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان ساری چیزوں کو باری باری اگر دیکھیں نا، مال کی وجہ سے نکاح کیا تو یہ مال آج ادھر ہے کل ادھر ہوگا، ہم اپنے گرد و پیش کا، اپنے گلی محلے کا، اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیں، کتنے آپ کو گھر ایسے نظر آئیں گے جو بیچارے کار کوٹھی بنگلہ پتہ نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایک لکمے کو لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ماضی میں جا کر دیکھیں کھانے پینے کے کوئی اسباب بھی نہیں تھے، بےچارے فخر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو نعمتوں کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت، یہ دنیاوی ہر طرح کی نعمتیں ان کے گھر میں اور ہر طرح کی آسائشیں ان کے گھر میں موجود ہیں، آیت کریمہ کے الفاظ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، یہ پیسہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے، تم نے جمال کی وجہ سے نکاح کیا نا، تو یاد رکھو یہ خوبصورتی، یہ حسن و جمال اور یہ ساری کی ساری چیزیں، ایک بیماری آئی نا، تھوڑا سا غم طاری ہوا، تھوڑی سی پریشانی آئی، تو یہ سارے کا سارا حسن و جمال اس ایک غم، ایک پریشانی اور ایک بیماری کی نظر ہو جائے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت عظیم محدث ہوئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کرے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ چوتھی چیز سرکار نے ذکر فرمائی دینداری، فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی سے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ایک بات کی طرف آپ غور فرمائیے، توجہ دیجئے کہ جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے دینداری عطا فرمائی، اپنا خوف عطا فرمایا، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرمائی، نماز کی محبت دی، تلاوت قرآن سے محبت عطا فرمائی، وہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ مجھے یہ شریعت قدم اٹھانے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، کوئی بھی بات سوچتی ہے تو اس میں امہات المومنین کے تصور میں گم ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کی سیرت کی دل دادا، کیا ایسی عورت جب گھر میں آئے گی تو وہ گھر بھکائے نور نہیں بن جائے گا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں جا کر غور کیجئے، ایک گھر جس گھر میں ایک دیندار لڑکی کو بیاہ کر لایا گیا، صبح ہوئی، ابھی مؤذن نے اذان فجر نہیں دی، یہ پہلے ہی نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مصلی پر بیٹھی ہے، اذان فجر ہو گئی، کبھی یہ تلاوت قرآن کر رہی ہے، کبھی یہ نماز فجر کی ادائیگی میں مصروف ہے، کبھی گنبد خضرا کا تصور جمائے اپنے آقا پر صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کر رہی ہے، کبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی دیگر بہت سارے عبادت کے کام، ان میں سے کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتی ہے۔ تو جس گھر میں دن کی ابتدا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے سے ہوتی ہوگی، سارا دن کتنا برکتیں حاصل کرنے میں گزرتا ہوگا، اور سارے دن میں اس گھر پر کس طرح رحمتیں چھما چھم برستی ہوں گی۔ اور پھر ایک بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، جس وقت یہ لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکلے نا، مال ہونا چاہیے، جمال ہونا چاہیے، کمال ہونا چاہیے، خاندان ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے تھے نا، نکاح ہو گیا، ایک سال، دو سال، تین سال، بچے پیدا ہوئے، آہستہ آہستہ بچے بڑے ہونے لگے، اب ایک امید ہے جو اس عورت سے وابستہ کی جا رہی ہوتی ہے، وہ امید پتہ کیا ہے، میں تو کام کاج پہ ہوتا ہوں، والدین میرے بوڑھے ہو گئے، میری بیوی میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے، میری بیوی میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے ذرا دیکھیے گا، جس وقت رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ یہ خود بھی باادب ہے یا نہیں؟ کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ خود اسے قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں؟ کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ یہ عملی اعتبار سے کس طرح کی ہے؟ وہ عورت جو گھر میں آئی، اس کے گھر میں آتے ہی میرا گھر میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا، اس عورت سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے بچوں کو باادب بنائے گی، وہ عورت کہ اس گھر میں آئی، یہ گھر فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا، نچاکیاں، پتہ نہیں کیا کیا مناظر پیش کرنے لگا، اس عورت سے امید لگائے بیٹھے ہو جناب یہ بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، اس وقت مال دیکھا تھا، کمال دیکھا تھا، جمال دیکھا تھا، کیا کیا دیکھا تھا، کیا ادب بھی دیکھا تھا، ساس سسر کا ادب کرنا نہیں آیا، شوہر کا ادب کرنا نہیں آیا، جہاں تھی کیا وہاں اپنے بڑے بھائی، اپنے بڑی ہمشیرہ، اپنے والدہ، اپنے والدین، دیگر اعزاء و اقارب، ان کا ادب کرنا اسے نصیب تھا؟ خود بے ادب ہے، ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب میرے بچوں کو با ادب بنائے گی۔ کسی نے کہا بے ادب ماں با ادب اولاد جن نہیں سکتی، مادنے فولاد مادنے زر بن نہیں سکتی۔ کتنا بے وقوف ہے وہ آدمی، سونے کے ذرات کی طلب لیے لوہار کی بھٹی میں چلا گیا، اور وہاں جا کر جناب وہ کلید کلید کر نیچے سے نکالتا چلا جا رہا ہے، شاید یہاں سے سونا نکلا ہے، شاید ادھر سے سونا نکلا ہے، شاید ادھر سے نکلا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دیکھے نا، سونے کا طالب تلاش کر رہا ہے لوہار کی بھٹی میں، تو لوہار کی بھٹی میں سونے کے ذرات ملیں گے یا لوہے اور کی چھوٹی چھوٹی کچریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. نکاح ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے تو ساری زندگی کے لیے بندہ حسنات کا ذخیرہ جمع کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو جس وقت یہ اتنا اہم کام کیا جا رہا ہو اس وقت اس کے تقاضے بھی ساتھ ساتھ پورے کرنے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سماعت فرمائیے. نکاح ہی کے تعلق سے سرکار نے فرمایا, ارشاد ہوا, اِنَّ اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن. بابرکت نکاح کون سا ہے, اچھا نکاح کون سا ہے؟ بعض اوقات یہ ذہن میں بات آتی ہے جناب وہ جو بڑے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ ہونا وہ بڑا اچھا ہوا کرتا ہے, جس میں انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے وہ بڑا اچھا نکاح ہوا کرتا ہے, جس میں یہ بہت زیادہ اہتمام کیے گئے نا, بہت بڑی بارات ہو, بہت بڑا ولیمہ ہو, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہو, بڑا اچھا نکاح ہوتا ہے. سرکار سے پوچھئے اچھا نکاح کون سا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونتا. فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو. لڑکے والے بھی مشقت میں نہ آئے, لڑکی والے بھی مشقت میں نہ آئے, نہ یہ تکلیف میں آئے نہ وہ تکلیف میں آئے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جناب, وہ لڑکے والے وہ اپنا الگ سے قرضہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لڑکی والے الگ سے جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کہاں سے ملے گا, کون دے گا, کتنا دے گا. اگر یہاں ایک سوال آپ کے سامنے رکھو, میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ اس سوال کو سماعت فرمائیے گا, ایک نکاح کرنے کے لیے کتنی رقم درکار ہوتی ہے؟ شادی کرنی ہے نا, تو شادی کرنے میں کتنا پیسہ ہوگا تو نکاح ہو سکے گا؟ غور کیجئے, سوچئے, اپنے آپ سے پوچھئے. آپ کے گھر میں ابھی کچھ وقت پہلے کسی نہ کسی کی شادی ہوئی ہوگی, اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کتنا خرچہ ہوا تھا اس ایک نکاح کے کرنے میں. ہو سکتا ہے کوئی اگر کم سے کم آواز بھی کسی طرف سے آئے نا تو وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ, یا کوئی بہت زیادہ نیچے جا کر بولے گا تو 50,000 60,000 70,000, اس سے نیچے کوئی کیا بات کرے گا. ایک نکاح کرنے کے لیے کم از کم کتنی رقم چاہیے؟ اتنے لاکھ, اتنے ہزار, یہ وہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے. ولیمہ سنت موقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اولم ولو بشاتن کے کلمات بھی ذکر فرمائے. ولیمہ سنت موقع ہے. ولیمے کے لیے بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ جناب وہ 100 150 200 250 بندہ آئے گا تو ہی ولیمہ ہوگا, یا یہ 5 10 15 20 ڈشز تیار ہوں گی تو ہی ولیمہ ہوگا, کوئی لازمی نہیں ہے. اب یہ 3 4 5 افراد کو بلا لیجئے, گھر کے افراد ہی مل جل کر بیٹھ کر کھانا تیار کر لیجئے, ولیمہ ہو جائے گا. اب ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھیے کہ نکاح کرنے کے لیے کتنا خرچہ چاہیے ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ بات کروں نا تو 10,000 روپے کسی کے پاس ہوں بڑی آسانی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. بات تو بڑی عجیب سی لگے گی کہ جناب 10,000 میں نکاح, 10,000 میں تو دھولہ کے کپڑے تیار نہیں ہوتے, 10,000 میں تو جناب وہ ایک سوٹ جو اس نے پہلے دن پہننا ہوتا ہے وہی نہیں آتا, یا اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا اخراجات آپ کے ذہن میں ہوں گے. سرکار کے اس فرمان کو ذرا دوبارہ سماعت فرمائیے, سب سے زیادہ ببرکت نکاح کون سا ہے جس میں مشقت کم ہو. تھوڑا سا اگر ماضی میں جا کر دیکھے نا تو پہلے ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ لڑکے والے جناب وہ فہرست تیار کرتے تھے, یہ لڑکی لائے گی, یہ بھی لائے گی, یہ بھی لائے گی, اس کی طرف سے یہ بھی آنا چاہیے, یہ بھی آنا چاہیے, یہ بھی آنا چاہیے, پوری پوری فہرستیں بنتی تھی. اب لڑکی والوں نے بھی کوئی نہ کوئی صورت تو نکالنی تھی نا, انہوں نے کیا نکالا, جناب لڑکا ماہانہ اتنا دے گا, سالانہ اتنا دے گا, اتنا زیور لڑکی کے نام لگوانا ہوگا, اتنی جائیداد لڑکی کے نام لگوانی ہوگی, حق مہر کتنا ہوگا جی, حق مہر بس یہ 5,00,000 روپے حق مہر لکھ دیجئے جی, 1.5 لاکھ 2 لاکھ یہ تو معمولی سی بات ہے نا, اتنے ہزار لکھ دیجئے جی. حق مہر بھی اچھا خاصا رکھ لیا گیا, ماہانہ الگ ہو گیا, سالانہ الگ ہو گیا, جائیداد میں الگ ہو گیا, سونا چاندی الگ ہو گیا, اور اس کے بعد ابھی یہ نکاح کی محفل ہے, نکاح بھی نہیں ہوا, ایک کونے سے آواز آتی ہے جناب وہ طلاق دی نا تو طلاق کی صورت میں اتنا دینا ہوگا. ابھی نکاح ہوا ہی نہیں, نکاح ہونے سے پہلے ہی طلاق کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. نتیجہ کیا نکلا, مشقت آ گئی, برکت رخصت ہو گئی. آج اگر آپ دیکھیں نا, چند سال پہلے آپ چلے جائیے, 15 سال 20 سال 25 سال ماضی میں جا کر دیکھ لیجئے, آپ کے گھر میں, آپ کے اڑوس پڑوس میں بڑے بوڑھے کچھ نہ کچھ تو ہوں گے, ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ 15 سال 20 سال پہلے کیا اتنی زیادہ طلاقیں ہوا کرتی تھی جتنی آج ہوتی ہیں؟ اگر آپ یہ سوال کریں گے نا تو جواب یہی ہوگا کہ 15-20 سال پہلے پورے محلے میں شاید کوئی ایک آدھ لڑکی ایسی ہوتی ہوگی، ایک آدھ عورت ایسی ہوتی ہوگی جس کو طلاق ہوئی ہوگی، اور آج کیا اس کے اسباب پہ کبھی غور کیا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ طلاق اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی؟ کہا جاتا ہے جناب وہ ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے تھے اس لیے طلاق ہو گئی، جناب وہ لڑکا ایسا تھا اس لیے طلاق ہو گئی، مزاج نہیں ملتے تھے تو طلاق ہو گئی. نکاح کب ہوا تھا جناب؟ نکاح ہوا تھا 2000 میں. طلاق کب ہوئی ہے؟ 2012 میں. مزاج نہیں ملتے تھے، 11 سال تو نکل گئے. جناب وہ لڑکا اس طرح کا تھا، لڑکا تھا ہی بیچارہ گھٹیا قسم کا، لڑکا گھٹیا قسم کا تھا. نکاح کب ہوا؟ طلاق کب ہوئی؟ 5 سال 10 سال 20 سال، بعض اوقات تو 4-4 5-5 6-6 بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جا کر طلاق ہو جاتی. اس کے دیگر بہت سارے اسباب بھی ہوں گے، لیکن شاید اس کا ایک سبب یہ نکاح کے وقت ہونے والے بے جا اخراجات بھی ہوں. سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو. مشقت بڑھ گئی، برکت چلی گئی. تو جس نکاح میں برکت ہی نہیں ہوگی وہ نکاح کب تک چلے گا، کیسے چلے گا، کس انداز سے چلے گا، آپ اس پر خود غور فرما لیجئے. پھر نکاح ہی کے تعلق سے ایک مدنی پھول، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء. فرمایا سب سے زیادہ برا کھانا یہ ولیمے کا کھانا ہے. جی ہاں، سب سے زیادہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوتیں دے دے کر بلا لیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. جس طرح وہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اس سوال کے لیے وہ سارے بڑے بوڑھے مل جل کر بیٹھ گئے نا اور گفتگو چل پڑی، اسی طرح ولیمے میں کس کس کو بلانا ہے، بارات میں کس کس کو بلانا ہے، اس کے لیے بھی یہ سارے مل جل کر بیٹھتے ہیں، سر جوڑتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، کاپی قلم ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، جناب وہ فہرست تیار ہو رہی ہے. ایک نام آیا، نہیں جناب اس کو ذرا ایک طرف کر دو. دوسرا نام آیا، اور نہیں اس کو بھی رہنے دو. تیسرا نام آیا، اچھا اس کو ذرا کنارے پہ لکھو، اس کے بارے میں بعد میں غور کرتے ہیں. یہ نام کوئی اس طرف نکل گیا، کوئی اس طرف نکل گیا، کوئی کنارے پہ چلا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے نا تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہوگی کہ جس کا نام ایک طرف چلا گیا وہ غریب ہے، جس کا نام بالکل نکال دیا گیا وہ بھی غریب ہے. رشتہ دار ہے تو کیا ہوا، پیسے والا نہیں ہے نا. کس کو بلایا جائے گا؟ جو کسی موقع پر کام آیا تھا یا جو آئندہ کسی موقع پر کام آ سکتا ہے، پیسے والا، مال و دولت والا، جو کام آیا تھا، جو کام آ سکتا ہے، ان کو آگے بڑھ بڑھ کر دعوتیں دے دے کر بلایا جاتا ہے. رشتہ دار ہے، چلو جناب اس کا ایک بندہ بلا لینا. کوئی ایسا ہے جو رشتہ دار بھی نہیں ہے، قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، نہ کوئی قرابت داری، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی اور سلسلہ، صرف اور صرف پیسے والا ہے، فیملی سمیت بلا لو جی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا یہاں ولیمہ کھلایا جا رہا ہے، بالکل سامنے والا گھر یتیم بچوں کا ہے، بالکل ساتھ والا گھر غریبوں کا ہے. شادی والے دن ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، گلی میں آتے جاتے ہیں یہ سارے مناظر سامنے ہوتے ہیں، کاروں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، پتہ نہیں کس کس انداز سے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ یتیم بچے اس کھانے کی خوشبو ہی سونگ رہے ہیں. یہ غریب بچے آتے جاتے دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بہت وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے، وہ بچا کھچا اٹھا کر ان کو کھلا دے. یہی وسعت ظرفی ہوتی ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو نبوی فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کا فرمان دوبارہ سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوتیں دے دے کر بلا لیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. کیا ہی اچھا ہو ہم اس فرمان پر عمل کی نیت سے کچھ نہ کچھ غریبوں کو دعوت دے کر بلائیں. فہرست تیار کرنے لگے نا تو سب سے پہلے کس کی فہرست تیار ہونی چاہیے؟ یار یہ رشتہ دار وغیرہ یہ سب تو بلانے ہی بلانے ہیں نا. سرکار کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کو دعوت دے کر بلایا جائے. چلو کچھ نہ کچھ غریب سب سے پہلے ہم ان کی فہرست بنائیں گے. میرے محلے میں، میری گلی میں سب سے زیادہ غریب کون سے ہیں؟ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہماری زبان پر یہ نعرہ آتا ہے جناب سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. تو سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, سرکار فرما تو رہے ہیں کہ غریبوں کو بھی بلاؤ. تو کیا یہ چاہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے عاشقان رسول دیکھنا بھی ہمیں نصیب فرمائے کہ جو سرکاری مہمان زیادہ بلائے اپنے کم بلا لے, غریبوں کو زیادہ دعوت دی جائے, اپنے رشتہ دار وغیرہ کچھ کم بھی ہو جائیں تو خیر ہے چلے گا, لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ کچھ نہ کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے دعوتیں دے دے کر بلایا جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بات اور بھی اسی فرمان کے تعلق سے اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں, رشتہ دار اپنی مرضی سے بلائے اور یہ غریب یہ سرکار کے کہنے پر بلائے. سرکاری مہمان کا پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے, تو جن کو سرکار کے کہنے پر بلایا نا ان کی زیادہ عزت افزائی ہونی چاہیے, زیادہ اچھے انداز سے ان کو کھانا کھلانا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں, سرکار راضی ہوں, اور ہو سکتا ہے ہمارا یہی عمل ہماری شادی کو خانہ آبادی بنانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بابرکت نکاح کے صدقے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ہونے والے اس طرح کے مواقع کو اور زیادہ بابرکت بنائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اکابری کی حیات سے